سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. ناظرین، قرآن حکیم کتاب مبارک ہے اور صحیفہ ہدایت، یہ حکمت اور بصیرت کا سرچشمہ ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل ہونے والی اس کتاب کے معنی بعد کفر، شرک اور قنوتیت کی تاریکیاں چھٹ گئیں. قرآن کے نزول کے ساتھ ہی تاریخ عہد ساز شروع ہو جاتا ہے. یہ ایمان کو جلا بخشنے والی کتاب ہے اور دلوں کو شفا عطا کرنے والا صحیفہ ہے. اس کا ایک ایک حرف اور اس کا ایک ایک لفظ بکھرے ہوئے انسانی قافلوں کو منزل کے نشانات عطا کرتا ہے. آئیے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سنتے ہیں. جناب محترم وقاص کری قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت فرماتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم.
قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سننا چاہیں گے. ناظرین اور سامعین, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کیا ہے؟ نظم ہو یا نص, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بیان, آپ کے پیغامات اور آپ کی دعوات کا تذکرہ نعت ہے. نعت انسانی زندگی کا مطلوب اور مقصود ہے. اگر نعت کا معنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو تو حضور کی تعریف کرنا بھی مقصود کتاب ہے. قرآن حکیم فرقان مجید نے کہا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تعالیٰ کے حضور پر صلات بھیجنے کا معنی وہ نہیں ہے جس طرح ہم صلات گزارتے ہیں تو ہماری صلات اور ہمارے درود کا معنی ہوتا ہے. وہاں صلات کا معنی یا تو رحمت کا نزول ہوتا ہے اور یا تعریف کرنا, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا. اللہ تعالی خالق کائنات ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے, اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے اور تمام ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر خوب اور خوب درود و سلام پڑھیں. آئیے وقاص کھلری صاحب سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نعتیہ زمزمہ سنتے ہیں تاکہ حواس, قلب و ذہن اور شعور اور فکر کی طاقتیں اپنے اصلی مرکز کی طرف رجوع کریں. جناب وقاص کھلری صاحب نعت شریف پڑھتے ہیں.
طلع البدر علینا من سنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع میں گدا تو بادشاہ بردے پہ آلہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پہ آلہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پہ آلہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پہ آلہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دعا جو گدا دیکھو لیے جا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جا تا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جا تا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جا تا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دعا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں 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 کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دعا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا، ما دعا للہ دعا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، 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 ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 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 وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ناظرين قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ یونس سے دو آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. انہی کی روشنی میں چند مباحث اور گزارشات کا آپ تک پہنچانا مقصود ہوگا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظتم من ربکم بے شک آئی تمہارے پاس ایک میٹھی نصیحت اور بلیغ اور فصیح نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے, اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے. محبوب فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت, یہ ہے وہ جس پر تم خوشیاں مناؤ. وہ خیر مما یجمعون, یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. پہلی بات عرض کروں گا کہ یا ایھا الناس, قرآن حکیم کے یہ کلمات غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. کتاب مجید پہلی اور آخری آسمانی کتاب ہے جس نے انسانیت اور بشریت کو عزت دی, اور ان کی تاریخ عزت کے ساتھ منسوب کی, اور ان کی خصلتوں اور عادات و اطوار کو جس وقت بے نقاب کیا تو خوبیوں کی بات کی اور کمالات کی بات کی. قرآن مجید کے نزول سے پہلے ایک وہ لوگ تھے جو مذہب اور مذہب کی فرما روائی کو تسلیم کرتے تھے, اور کسی نہ کسی طرح کتاب اور وحی کا تصور ان میں موجود تھا. دوسرے وہ لوگ تھے جو جہالت کی دبیز اور گمبھیر تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے, اور تیسرے وہ لوگ تھے کہ جن کے ہاں سخن اور ادب تھا, وہ شعر و نثر کی بات کرتے تھے لیکن ان کے شعر اور ان کے فکر کا مرکز حسن تھا, ایسا حسن جو شخصیتوں کو بکھیر دیتا ہے. کہیں کہیں فلسفہ اور حکمت کے دیے جل رہے تھے. ایسے میں جو الہامی ادب تھا یا آسمانی ادب، اس میں ہر بات محتاط کی گئی، لیکن ان کتابوں کے ماننے والوں ہی نے ان تعلیمات کو خود بگاڑ دیا اور حقائق کا اور صداقتوں کا سرا ملنا مشکل ہو گیا. ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی تاریخ ہے جو سادگی سے شروع ہوتی ہے اور قافلہ انسانیت کو حیرتوں میں مبتلا کر دینے پر جا کر ختم ہوتی ہے. ان سب نے انسان کی بات کی ہے، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ کسی نے تو انسانوں کو اور حیوانوں کو ایک ہی سطح پر رکھ کر دیکھا اور وہ سمجھ نہ پائے کہ انسان کو خالق کائنات نے بہیمیت اور حیوانیت سے کہیں بلند تخلیق فرمایا. اور کہیں یہ آوازیں بھی آئیں کہ انسان اپنی تخلیق کی ابتدا میں حیوان تھا، ریچھوں کی طرح تھا، اور مرور زمانہ کے ساتھ اس کی یہ حیات بدلی اور ارتقاء کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان نظر آنے لگ گیا. قرآن مجید وہ صحیفہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کی تاریخ جو بتائی وہ بہیمیت سے اور ریچھوں سے اور گلے سڑے حیوانوں سے اس کی تاریخ نہیں شروع ہوتی. قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کو تخلیق کیا گیا اور ملائکہ کو کہا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ زن ہو، پھر پہلا انسان اس کو جنت میں نشو نما دینے کے لیے اللہ نے رکھا اور اس کا جوڑا بھی وہیں تخلیق ہونے کے بعد جنت کی کیاریوں سے کھلنے والے پھولوں کی خوشبو سوگنے لگ گیا. اسلام جو انسان کو عزت دیتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس عزت اور تکریم اور توقیر کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک بار قرآن کا یہ اعلان نہیں ہے بلکہ 70 سے قریب مرتبہ یہ جملہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو دیا اور کہا یا ایوہ الناس، اے لوگو. یہ باعزت خطاب اور یہ باعزت تاریخ اور یہ باکرامت ادب صرف اسلام کا طرہ امتیاز ہے. آج کی قومیں اور ملتیں جنہیں انسانی حقوق کے حوالے سے مختلف دعوے کرنے کا ایک مقام مل گیا ہے، اگر وہ خلوص اور سنجیدگی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں تو جو تکریم اور عزت قرآن دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں دیتا. ارشاد ہوا یا ایوہ الناس، اے لوگو. اس کے بعد قرآن حکیم کی 4 صفات اللہ عز سبحانہ نے بیان فرمائی. کا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ بے شک تمہارے پاس آئی موعظۃ نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے. ویا وہ کلام اور وہ کتاب اور وہ صحیفہ نور جس کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا، اسے اللہ تعالی نے موعظت قرار دیا، واعظ قرار دیا، اور اس میں دلچسپی اور معانی اور مطالب کی نئے رنگی اور ندرت یہ ہے کہ یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، میں ربکم جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں پالا، اسی نے تمہارے لیے ہدایت نامہ بھیجا اور اسی کی طرف سے یہ نصیحت ہے. واعظ اور موعظت دونوں ایک چیزیں ہیں. لسان العرب میں ابن منظور نے اور تاج العروس میں زبیدی حنفی نے اور الصحاح میں جوہری نے جو کچھ لکھا کہ واعظ کیا ہے، کسی کام کا انجام اور اس کی عاقبت کسی آدمی کے سامنے رکھ دینا اور اس کے لیے اسلوب اور انداز ایسا اختیار کرنا کہ اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ واعظ ہے. ہر بات واعظ نہیں ہوتی لیکن ہر واعظ بات ضرور ہوتی ہے. معنی یہ کہ ہر بات لذیذ نہیں ہوتی لیکن واعظ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تفکر اور اس میں شعور ہو، اس میں منزل کا ادراک ہو اور اس میں کسی کام کی جو مضرتیں ہیں کرنے کی وہ بتائی جائیں اور جو فوائد ہیں وہ بھی بتائے جائیں، لیکن بتانے کا اسلوب ایسا ہو کہ جس کو بتایا جا رہا ہے وہ اس کو قبول کرے، لاجیکل بات ہو. اسی طرح الجماہرہ کے مؤلف نے موعظت کا معنی لکھا کہ ایسی زجر و توبیخ، کسی کو ڈانٹنا اس طرح کہ اس میں ڈراوا ہو اور احساس اور شعور کو بیدار اس میں کیا جائے، یہ موعظت ہے. اور اسی طرح فیروز آبادی نے موعظت کا معنی لکھا میٹھی بات، دلکش بات، دلچسپ بات، دل میں گھر کرنے والی بات، روح میں اترنے والی بات، جس کو سننے والا بندہ قبول ہی نہ کرے اس کو اپنے عمل کی دنیا میں نشان راہ اور نشان منزل بنا لے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو موعظت ہوتی ہے وہ حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جہاں بھی واعظ کا لفظ منسوب ہوا قرآن حکیم میں وہاں بزرگ مفسرین نے لکھا کہ اس کا معنی حکم ہے. یعظکم جہاں کہا گیا معنی یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اور ایک اچھی بات امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے سامنے آئی، آپ فرماتے ہیں کہ موعظت وہ ہوتی ہے جس میں تین چیزیں ہوں، ایک حکم ہو اس میں اور حکم ہو اور اس کے ساتھ حکمت بھی ہو اور حکمت کے ساتھ علت غائی بھی ہو اس میں. اب اس چیز کو تھوڑا اور کھولنے کے لیے میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا قرآن حکیم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وضو کا حکم کہ جب تم نمازوں کے لیے کھڑے ہو تو تم طہارت حاصل کرو، وضو کرو. تو اگر آپ یہ حکم کسی کو سناتے ہیں اور اسے اللہ تعالی کہ اس حکم پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے ہیں تو یہ نصیحت واعظ اس وقت بنے گی کہ پہلے تو آپ اس کا حکم ہونا بیان کریں کہ اللہ سبحانہ نے یہ بات فلاں جگہ اور ارشاد فرمائی ہے، پھر جس وقت وہ بیان کر چکے تو اس کی حکمت بیان کریں کہ وضو کرنے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ جناب اس میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اس لیے کہ بندے نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں اور اپنے بدن کو بھی عبادت کا لبادہ اڑانا ہوتا ہے، تو وہ ہاتھ جو آپ نے اٹھا کر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا ہے، آپ ان ہاتھوں کو دھو لیں. آپ نے تسبیح کرنی ہوتی ہے، تحلیل کرنی ہوتی ہے، قرآن حکیم پڑھنا سننا ہوتا ہے، تو عالی جناب آپ کلی کرتے ہیں کہ منہ کو دھو لوں تاکہ میں نے اپنے رب کا نام لینا ہے، تو گندے مندے منہ سے میں اپنے اللہ کا نام نہ لوں. آپ اس منہ کو دھو لیتے ہیں. جناب جس وقت نمازی نماز میں ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے وہ جنت میں ہوتا ہے، تو اس کو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، محبوب کی خوشبو اس کو آ رہی ہوتی ہے، تو اپنی ناک کو بھی صاف کرتا ہے کہ میں نے اپنے اس مشام میں اچھی چیز جس وقت ڈالنی ہے تم اس کو دھو لوں تاکہ ظاہری غلاظت بھی اس کے اندر نہ رہے. تو جس وقت اپنا چہرہ آپ نے محبوب کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تو محبوب کی توجہ لینے کے لیے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ بھی دھونا پڑتا ہے، تاکہ میں صاف چہرے کے ساتھ اپنے معبود و محبوب کے سامنے جھکوں. پھر آپ نے اللہ سے گدائی کرنی ہوتی ہے، تو ایک گدا اگر جس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ کونیوں تک چلے جاتے ہیں، تو آپ ہاتھ ہی نہیں دھوتے، کونیوں تک بازو آپ صاف کر لیتے ہیں. تو افکار کا مرکز ذہن ہے، یہاں سے شیطان حرکت پیدا کرتا ہے اور انسان اللہ سے بگوڑا ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں مسا کرتے ہوئے، اور یہ دراصل مجذوبانہ سی ادا ہے کہ میں نے اپنا دماغ کسی کو سپرد کر دیا ہے، اب میں اس میں وسوسوں کو جگہ نہیں دوں گا. پھر قرآن سننا بھی تو ہوتا ہے، تو آپ اپنے کان میں بھی انگلی پھیر لیتے ہیں اور اس کو صاف کر لیتے ہیں. جناب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو قدموں کے ساتھ، تو آپ قدموں کو بھی ٹخنوں تک دھو لیتے ہیں. جو عام طور پر حصے جسم کے سامنے ہوتے ہیں ان سب کے دھونے کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور جو لباس میں ڈانپے ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی سری غلاظت ہو تو وہ استنجا وغیرہ کر کے دھو لی جاتی ہے. تو جناب جس پر وضو کا حکم سنایا تو وہ حکم تھا، جب اس وضو کی حکمتیں بتائیں تو اب یہ دوسرا مرحلہ حکم کے ساتھ حکمت آ گئی. تو علت غائی کیا ہے کہ جس وقت ہم نے وضو کا حکم سنایا تو اس کی علت غائی یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے. جس وقت سننے والے کو ہم نے یہ چیز بھی بتا دی کہ حکمتیں اور فوائد ان کا تعلق تو دنیا سے ہے لیکن اللہ کی رضا کا تعلق تو آخرت سے ہے. جس وقت یہ تینوں چیزیں مل گئیں تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ واز بن گیا اور یہ موعظت بن گئی. تو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں کہا یا ایها الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ پہلا مرحلہ ہے. قرآن مجید جس وقت انسان کو صاف ستھرا کرتا ہے تو پہلا مرحلہ واز کا ہے کہ آپ لاجیکلی کسی کو قائل کریں، اس کے سامنے دعوت رکھیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر سعادت اور ہر نعمت عطا کرنے والی ہے. یہاں میں خوگر خمد سے تھوڑا سا گلہ بھی ہے والی بات کروں گا کہ آج اس مادر گیتی پر لاکھوں مسجدیں ہیں جن میں خطبے اور واز دیے جاتے ہیں. اے کاش کہ ہمارے خطباء اور محاضرین تیاری کر کے خطبے دیتے اور اپنی کی جانے والی باتوں کو میٹھی بنا لیتے، ان میں حکمت لے آتے، ان میں مٹھاس لے آتے، ان میں دلچسپی لے آتے، ان میں وہ استدلال اور برہان لے آتے جس سے بات دل اور روح میں جا کر گھر کر جاتی، تو میرے خیال میں ہدایت کی تاریخ دنیا میں تھوڑی مختلف ہوتی، لیکن 80% علاقہ آج بھی جہالت کی ظلمتوں میں اٹا پڑا ہے. وہاں شاید کسی کو دو لقموں کی فکر جینے نہیں دیتی کہ وہ علم کے چراغ روشن کریں اور اپنی بات کو صاف ستھرا کریں اور میٹھا کریں، دل اور روح میں اترنے والا کریں. اب آئیے قرآن حکیم کی طرف کہ پیغام میں کتنی دلچسپی ہے کہ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک میٹھی بات، ایک بلیغ بات، عواقب سے آگاہ کرنے والی بات، مضرتیں بتا دینے والی بات، فوائد کو بے نقاب کرنے والی بات تمہارے سامنے آ گئی ہے، یعنی اس کو دل و جان سے تم قبول کرو. دوسری صفت اللہ تعالی نے یہاں کتاب مجید کی بتائی، وشفاء لما فی الصدور، جو کچھ دلوں میں ہے ان کے لیے شفا ہے قرآن حکیم. یہاں میں عرض کروں گا کہ ہماری جدید حکمت کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ سینے، دل اور دماغ وہ تو محض عضو ہیں، آرگنز ہیں. یہ بات کہنا کہ قرآن حکیم دل کو بڑی اہمیت دیتا ہے، سینے کو بڑی اہمیت دیتا ہے، میں عرض کروں کہ شاید طویل حکمتیں بیان کرنے کا وقت نہ ہو اور ہم اس کے متحمل بھی نہ ہوں، لیکن میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنائی ہے، وہ دیکھنے کا آلہ ہے، کان بنائے ہیں سننے کا آلہ ہے، زبان بنائی ہے اس سے ہم اشیاء کی لذت چکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں اور اپنے مفہوم کو ادا بھی کرتے ہیں، ہاتھ ہے اس میں لمس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دماغ اور دل دونوں کو بیکار تھوڑا ہی بنایا ہے، ان کے بھی کچھ مظہر ہیں. تو اگر ہم اس طرح سوچ لیں کہ اللہ نے دماغ میں بھی فعالیت رکھی ہے، فعالیت کا معنی کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایکٹیویٹی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بھی ایک فنکشن رکھا ہے اور دل میں بھی رکھا ہے. تو یہ ایک قرآن کا گہرا نقطہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جس وقت شعور اور فکر کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے فعالیت برین میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، اور قرآن مجید وہاں نیگلیکٹ نہیں کرتا، وہاں عقل ایسی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. اور قرآن مجید نے بارہ کہا کہ ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو عقل کا تعلق تو برین سے ہے، تو اس کا مطلب ہے جو بات فکر سے متعلق ہوگی اس کے لیے فعالیت دماغ میں ہوتی ہے، اور جو جذبے سے متعلق چیز ہوگی، ایموشن سے ہوگی، اس کے لیے فعالیت دل میں ہوگی. مثلاً کینا ہے، مثلاً محبت ہے، کسی کو چاہنا ہے، کسی سے نفرت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں گڈ ایموشن یا بیڈ ایموشنز کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو ان کی حرکت دل میں ہوتی ہے. اور چونکہ دماغ تو آلہ ہے فکری نصاب کا، اور یہ ساری چیزیں جو انسان کو خراب کرتی ہیں یہ ایموشنز ہیں اور ان کا مرجع دل ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں تو تمہارے دلوں کے لیے شفا بن جائے گا. یعنی اس میں جو کینہ ہے، اس میں جو حسد ہے، اس میں جو بیڈ سوچیں پیدا ہوتی ہیں، ان سب سے آپ روک سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور اچھی چیزوں کو غذا بنا کر کے آپ دل کی فعالیت میں بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں. یہ قرآن مجید کی دوسری صفت تھی، وشفاء لما فی الصدور، اور ہدایت کے اعتبار سے یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ پہلے اسلام کو واز بنانا ہے، اس کو لاجیکلی پیش کرنا ہے، ہر دل ہر دماغ پر اس کی تعلیمات کو پہنچانا ہے، دستک دینی ہے، پھر اس کے بعد اگر جس پر کوئی آدمی اس کو قبول کر لے تو قرآن مجید پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے اندر جو بیماریاں ہیں، فکر کی بیماریاں ہیں یا حسد بغض کینوں کی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کا استعداد کر کے اس کو شفا کا تحفہ دیتا ہے، اور یہاں سے وہ تزکیہ نفس کر لیتا ہے، تزکیہ دماغ وہ کر لیتا ہے، اس کا تزکیہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے اور اس کا تزکیہ باطن بھی ہو جاتا ہے. اب قرآن مجید نے اس تیسری منزل اور تیسرے مرحلے کی طرف اشارہ کیا، وہدا اور ہدایت ہے قرآن مجید. تو یاد رکھیے، ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو نیت کرنے والا ہو، اور قرآن مجید کی جو ہدایت ہے یہ بس ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک ماں ہو اور ماں اپنے بچے کو یہ کہے کہ میں تمہیں سوات لے جاؤں گی، میں تمہیں مری لے جاؤں گی، بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت اچھا علاقہ ہے، لیکن ایک ماں جو ہے وہ صبح جانے سے پہلے اس بچے کو تیار کرے گی، اس کو صاف ستھرا کرے گی، صاف ستھرا کرنے کے بعد جمالیاتی ماحول میں اس کو رہنے کے قابل بنائے گی. تو قرآن مجید پہلے دعوت کا مرحلہ پیش کرتا ہے، پھر قرآن حکیم دوسرا مرحلہ صاف ستھرا کرنے کا کرتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ تیسری منزل ہے ہدایت کی، کہ تو اس قابل تو ہو جا کہ تو اللہ کے انوار کو دیکھ سکے، تو جمال رسول کو دیکھ سکے، اور یہ جو جمالیاتی اقدار ہیں تو ان کو ڈائجسٹ کر سکے. اس کے بعد چوتھی چیز ہے ورحمہ. رحمت جو ہے وہ ایک وسیع اصطلاح ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی رحمت قرار دیا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی رحمت قرار دیا، اور ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو رحمت کا مطلب ہے کہ افادہ ہونا، فائدہ ہونا، مہربان ہونا، شفیق ہونا. ہم مسلمانوں کی کتنی خوش بختگی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو رسول عطا کیے، کوئی قیادت صرف اپنی قوم کے لیے رحمت ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرا جو محبوب ہے کائنات کی کوئی جگہ مکان تصور ہے ہی نہیں جس کے لیے میرا محبوب رحمت نہ ہو. حلیل مومنین. اور یہاں کہا گیا کہ یہ قرآن رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. ایک دلچسپ کا نتیجہ تو ایکویشن بیلنس کر کے لیا جا سکتا ہے کہ قرآن رحمت ہے لیکن صرف ماننے والوں کے لیے، اور مصطفیٰ رحمت ہے ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میلاد کی خوشیاں کیوں منائی جائیں؟ قرآن کی نص ہے کہ اللہ کوئی نعمت دے دے تو اس پر خوش ہو، اور خوش ہو ہی نہ جشن مناؤ. فلیفرحوا امر ہے، اور امر کا معنی ہے خوب اور خوب، جتنا کسی کی بساط میں ہے اتنا وہ خوش ہو اور اتنا وہ خوشیاں منائے. ایک حدیث سنا کر کے عائفہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کلاہی یہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عراق کا خراج جس وقت آیا اکٹھا ہو کے، تو تقسیم ہوا مال لوگوں کے اندر، تو حضرت عائفہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ آج گھوڑے ملے، اونٹ ملے، ساز و سامان ملا، خوش ہو. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا. تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس کو روک دیا، اور روکنے کے بعد کہا کہ یہ فضل اور رحمت نہیں ہے، قرآن اور حضور کی ذات فضل اور رحمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ناظرین، قرآن مجید کی آیتوں پر ہم غور و فکر کر رہے تھے اور میسج لے رہے تھے، ایک اٹیچمنٹ کا اور ایک تعلق پیدا کرنے کا ایک میسج ہمیں ملا قرآن مجید کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ. قرآن کا مطالعہ شعوری بھی ہونا چاہیے اور محبت کی آنکھ سے بھی اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آپ خوشیوں سے اور مسرتوں سے اس نعمت کو قبول کریں گے تو اس رحمت کا رخ بھی تمہاری جانب ہوگا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ کو نوازیں گے، اور اللہ کریم بھی آپ کو نوازے گا. اللہ تعالی نے ان دو آیتوں میں گویا تبلیغ کا منہاج بھی ہمیں عطا کیا کہ جو علماء کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں، ان کو کس پیٹرن پر تبلیغ کرنی چاہیے. ان کو اپنے وجود کو کانٹوں کا پیکر نہیں بنانا چاہیے جو ہر آدمی کو چھیدے اور ہر آدمی کے بدن میں چبھے اور اس کو زخمی کرے. ان کو میٹھا بننا پڑے گا، انہیں اپنے باتوں کو واز بنانا ہوگا، اور اگر وہ اس میٹھے راستے کو میٹھے طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں گے تو یہ دنیا روحانیت کی اور محبتوں کی آماجگاہ بن جائے گی. ناظرین، اس وقت ہماری اس بزم میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں افتخار احمد خان صاحب اور محمد جاوید اقبال صاحب اور وقار احمد خان صاحب اور وقاص احمد خان صاحب. یہ میرے دوست ہیں، اور یہاں ہری پور ہزارہ میں ایک پنیا گاؤں ہے قریب، وہاں سے ان کا تعلق ہے، لیکن دل کی دنیا میں میں جدھر بھی جاؤں یہ میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ڈاکٹر افتخار صاحب جو ہیں یہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کے باقی بھائی جو ہیں وہ آئرلینڈ میں ہوتے ہیں. آج یہ دونوں ملکوں کی نمائندگی ہمارے سامنے کریں گے. تو ہم ڈاکٹر افتخار صاحب سے بات کریں گے، لیکن ایک سوال کا جواب بھی میں چاہوں گا کہ میں دے لوں. ڈاکٹر شاکر قادری صاحب نے بھی اس حدیث شریف کا ذکر کیا تھا، لیکن آج کینیڈا سے اظہر نے بھی یہی سوال دہرایا کہ یہ حدیث شریف جو ہے اختلاف و امتی رحمتوں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اظہر بھائی، میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، لیکن آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ نے کہا ہے کہ میں مولویوں کے مخالف ہوں، اور تھوڑی تھوڑی آپ سے محبت ہوئی ہے تو میری خواہش ہے کہ تھوڑی کو زیادہ کریں. انسان جب تک دور دور رہتا ہے تو ایک دوسرے کو سمجھ بھی نہیں سکتا، جب قریب قریب ہوتا ہے تو انسان سمجھ لیتا ہے. علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. کمیاں کوتاہیاں ہر طبقہ میں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں جو فیض کے سرچشمے ہیں ان سے دور نہیں ہونا چاہیے. اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ اختلاف و امتی رحمتوں، اس کا عوامی معنی لوگ سوچ لیتے ہیں اور پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں پڑتی. اگر ہم تھوڑا ڈیپلی اس حدیث شریف کی طرف چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اس حدیث کو سمجھنے کی دو بنیادیں ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو اللہ کے فضل سے کنفیوژن آپ کو نہیں ہوگی. پہلے تو آپ کو میں بتاؤں گا امت کا معنی کیا ہے. یہ کنفیوژن اس وقت ہوئی ہے جس وقت آپ نے امت کا معنی نہیں سوچا کہ امہ کا معنی کیا ہوتا ہے، امہ کہتے کس کو ہیں. تو یہ میں استفادہ کر رہا ہوں اس کے لیے تاج العروج سے زبیدی کی، لسان العرب سے ابن منظور کی، اور رازی سے ان کی تفسیر کبیر سے اور اسی طرح الصحا سے اور اقرب الموارد سے اور راغب کی المفردات فی غریب القرآن کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو امہ لفظ ہے یہ ام سے ہے, اور ام لفظ جو ہے یہ بچہ جس وقت پیدا ہونے کے بعد پہلی آواز نکالے تو اس آواز کو کہتے ہیں ام, چونکہ وہ بولتا ام, اسی سے امی لفظ, ممی لفظ اور مما, اس کی تمام لفظوں کے اندر جو ہے یہ ام کی صدا اور یہ آواز پوشیدہ ہے. تو اس لیے ماں کی آغوش کو, ماں کی آغوش کو بھی اما سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور انسان کا پہلا مسکن, پہلا مسکن جہاں پر انسان سب سے پہلے رہے اس کو بھی اما سے تعبیر کر دیتے ہیں. ہو نہ ہو یہ جو مکہ شریف کا نام قرآن نے ام القرآ ذکر کیا ہے, یہ ام القرا کا معنی یہ ہے کہ انسانوں کی پہلی بستی, اور یہ ایک الٹیمیٹ ریئلٹی ہے کہ جو کعبہ ہے وہ اس زمین پر سب سے پہلی عمارت ہے جو سب سے پہلے ملائکہ نے اس کی تعمیر کی تھی. تو اسی طرح ام النجوم کہتے ہیں کہکشاں کو, کیونکہ یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں, چاند نظر آتا ہے, یہ مل کر کے ایک کہکشاں بنتی ہے. اور اس کائنات میں لاکھوں نہیں اربوں کہکشانیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہوئی ہیں. تو جو روٹ کہکشاں ہیں جا کر کے جس پر تمام کہکشانیں ختم ہو جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں ام النجوم. وہاں ام کا لفظ استعمال ہوا. اس سے بزرگوں نے لکھا کہ جو قوم کا رئیس ہوتا ہے لیڈر اس کو بھی ام سے تعبیر کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضور کا ایک لقب امی ہے. تو امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا, امی کا مطلب یہ ہے کہ کائنات ساری کا قائد اور پیشوا. تو یہ معنی اس کا ہوگا. اور ابن قتیبہ نے یہ بھی کہا کہ دین اور امام اچھے کا انتخاب اور جماعت, جس وقت یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امت ہے. اس میں دین کا تصور بھی ہوتا ہے, اس میں جماعت کا تصور بھی ہوتا ہے. الامامہ کہتے ہیں یہ تعمیر کی سائنس میں وہ دھاگا چھوٹا سا جس سے اینٹیں ایک مہمان لگاتا جاتا ہے, پھر اس کو ماپتا ہے, دیکھتا ہے کہ یہ اینٹیں میں نے صحیح لگائی ہیں یا نہیں سے لگائی, اس کو عربی میں فادن کہتے ہیں, لیکن پرانی ادبی زبان میں اس کا نام الامامہ ہے. اسی لیے جو امام ہوتا ہے اس کو دیکھ کر صفیں سیدھی کی جاتی ہیں کہ جدھر اس کا منہ ہو مقتدیوں کا منہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے, جس کو ہماری زبان میں سہل کہہ دیتے ہیں. سہل جس سے دیوار کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. تو اختلاف امتی رحمتن کا معنی یہ ہوگا کہ میری امت جو میرے غلام ہیں وہ کسی سے جس وقت اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو تو یہ اختلاف ان کے نفس کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ محمد عربی کی محبت میں اختلاف کرتے ہیں. یہ معنی ہے. اور اس معنی کو جس وقت ہم نے پھیر کر کے ہم اس طرف لے گئے کہ اگر امت آپس میں جھگڑا کرے تو یہ بھی رحمت ہے, تو قطعاً اس کا یہ معنی نہیں نکلتا. اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ میری امت جس سے اختلاف کرے اور جس کو اپوز کرے, مثلاً وہ کہتی ہے کہ ستارہ پرستی ٹھیک نہیں ہے, وہ کہتی ہے کہ چاند پرستی ٹھیک نہیں ہے, وہ کہتی ہے کہ سورج پرستی ٹھیک نہیں ہے, تو اگر کوئی سورج پرست الجھ جائے کہ میرے سورج کو یہ جو قوم ہے یہ مخالفت کر رہی ہے, تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کی مخالفت دراصل ان کی ہمدردی میں ہے کہ یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. یہ ہے وہ مفہوم اختلاف امت ہی رحمت ان کا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ام کہتے ہیں جڑ کو درخت کی, اور اگر درخت کی جڑ کو ام کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا جس جگہ آ کر کے سارے مل جائیں مرکز, اس کو ام سے تعبیر کیا جائے گا. جیسے ایک تنہ اور جڑ, اس سے جس وقت شاخیں لگتی ہیں شاخوں پر پھر چھوٹی شاخیں لگتی ہیں, چھوٹی شاخوں پر پھر پتے لگتے ہیں, پتوں کے سر پر پھر جا کے شاخوں کے اوپر پھر گل لگتے ہیں, پھر ان پر پھل کا تصور پیدا ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن. میری امت اگر کسی مسئلے میں آپس میں اپوز کرے اور کہے کہ یہ حق ہے دوسرا کہ یہ حق ہے, تو یہ اس وقت تک رحمت ہے جب تک وہ اپنی جڑ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. معنی یہ اپنے محمد مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. یہ ہے وہ مفہوم جو اختلاف امتی رحمتن کا ہے, جو عوام میں جا کر کے پتہ نہیں کس کس طرح اس کو سمجھا جانے لگا, لیکن اس کی اصل انڈرسٹینڈنگ وہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. اس پر انشاءاللہ پھر کبھی ہم کھل کر کے بھی گفتگو کریں گے. اب ہم ڈاکٹر افتخار صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ کافی عرصے بعد مجھے ملے ہیں الحمدللہ. یہ میرے میزبان بھی رہتے ہیں انگلینڈ میں, آج اب اللہ کے فضل سے آج ان کا میزبان میں ہو گیا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب شاعر بھی ہیں, ان کا ادبی ذوق بہت بلند ہے. مذہبی مجالس میں آنا جانا, علماء کو سننا, مشائخ کو سننا, ماشاءاللہ ایک عصری علوم کے ماہر بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ انگلینڈ میں مذہبی حوالے سے دوسرے حوالے سے کیا محسوس کرتے ہیں, جو آج ہماری قوم میں نہیں ہے وہاں ہے اور ہمیں پیدا کرنا چاہیے, یا جو ہم میں ہے تو اس میں ہم کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ یا یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا کہ کوئی اگر کوئی اپنی غزل ہی یاد ہے تو وہی سنا دیں, ادب تو ادب ہے, اچھا کلام تو سنا جا سکتا ہے.
جزاک اللہ شاہ صاحب, میں اپنے آپ کو بہت اس وقت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کی محفل میں بیٹھا ہوں اور آپ کی توسط سے سرکار کی محفل میں موجود ہوں. اور میں اب اپنے جذبات کی عکاسی شاید میرے الفاظ نہ کر سکیں کہ جو میرا خوشی کا عالم ہے کہ میں آپ جیسے بزرگوں کی اور علماء کی محفل میں مجھے گائے بگائے موقع ملتا رہتا ہے. اور آپ کی یہ شفقت ہے کہ آپ نے مجھے اپنا دسترس عطا فرمایا, اور بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے. سوال جو شاہ صاحب آپ نے پوچھا انگلینڈ میں, میرے خیال میں ایک جو میں اکثر اپنے دوستوں سے اکثر یہ بات شیئر بھی کرتا ہوں اور اس کا ذکر بھی کرتا ہوں کہ مذہب کی اصل پہچان مجھے جو ہے نا وہ انگلینڈ میں جا کے ہوئی. اپنے مذہب کی پہچان وہ اس لیے ہوئی شاہ صاحب کہ میں نے اپنی جو ہے نا وہ کیریئر کے شروع سے جو ہے نا وہ غیر مسلم کے ساتھ گزارا, ان کے طور طریقے دیکھے. مجھے سب سے اچھی چیز ان میں لگی وہ ان کی ایمانداری اور ان کی کمٹمنٹ اپنے کام کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ. اور میں اگر یہی چیز اپنے ملک پہ لاگو کروں تو بدقسمتی سے ہمیں وہ چیز اس معاشرے میں نہیں ملتی. ان کی جو اپنی قوم کے ساتھ محبت ہے, اپنی ایک جو ہے وہ ایک مقصد کے ساتھ محبت ہے, اگر وہ ہمیں مل جائے, ہماری جو محبت اپنے مذہب کے ساتھ ہو جائے, تو شاید میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم لوگ دنیا میں جو ہے نا سب سے کامیاب ترین اقوام میں سے ہمارا جو ہے نا وہ شمار ہونے لگے. تو دو چیزیں جو ہے نا وہ سیکھنے کا موقع ملا, ایک ایمانداری اور ایک کمٹمنٹ اپنے کام کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں آ جائیں تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ترقی کریں گے.
بس احساس کی بات ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو مشرکین نے کتنا ستایا تھا, لیکن آپ نے پھر بھی اپنے بستر پر مولا علی کو لٹایا اور کہا کہ سب مانتے ہیں واپس کر کے جانا. معاشرہ مشرک ہے, لیکن رسول اللہ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جس سوسائٹی کے اندر امانت صداقت نہیں ہے وہ سوسائٹی پائیدار نہیں ہوتی. لیکن پھر نبی علیہ السلام جیسا مدینہ شریف آئے تو ایسا ماحول بنا دیا کہ جس صحابی کو دیکھو وہ عدل کا سر چشمہ بن گیا. بلکہ میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا, بڑی دلچسپ کتاب, دلچسپی تو نہیں, افغانستان کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں کے ایک سوشلسٹ کمیونسٹ آدمی تھا, تو جس وقت اس کو گولی مارنے لگے, قتل ہوا یہ, تو اس نے کہا کہ ایک مومنٹ کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, گولی نہ ماریں. تو انہیں کہا کیا کام ہے, تو اس نے اپنی گھڑی اتاری اور کہا کہ یہ خزانے کی ملکیت ہے, میں پہلے آپ کو سپرد کر دوں پھر مجھے گولی, پھر مجھے آپ گولی مار دیں. تو جناب جہاں جہاں سے اسلام کا فیضان گزرا ہے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی پوئٹری بھی سننی ہے.
ضرور ضرور سنائیں گے. میں اس محفل کے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ میں کیا جو ہے نا وہ پیش کروں, اور تھوڑی سی یہ بدقسمتی ہوئی کہ میں جو اپنی ڈائری ہے وہ انگلینڈ بھول آیا, اپنی فیملی کے ساتھ چھوڑ آیا ہوں وہاں پہ.
لیکن آپ کو یہ خیال تھا نا کہ پاکستان میں آپ کو پکڑے گا کوئی نہیں.
تو وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ابھی نصیر الدین نصیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کہ ایک مصرع کسی نے پڑھا کہ مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے, نرالے ہوں گے. تو مجھے انہوں نے حکم دیا, بہت ایک پیارے دوست تھے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کوشش کریں کہ دو چار شعر اس پہ اس طرح کے مصرعے پہ لکھتے ہیں. تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے, اور بعض اگر میں کہتا ہوں کہ اگر پیر نصیر صاحب اس وقت حیات ہوتے تو میں ضرور ان سے اس کی معذرت بھی کرتا کہ میں آپ کا تو مقابلہ کیا, آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں, لیکن جو دو چار شعر میں نے لکھے مجھے اتنا میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ضرور وہ مجھے تھپکی ضرور دیتے. تو اس کے چند چار شعر ہیں میں موقع دوں. طرح کا مصرع تھا کہ مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے, تو کہتے ہیں کہ حشر کیا ہوگا آؤ فغاں نالے ہوں گے, حشر کیا ہوگا کہ آؤ فغاں نالے ہوں گے, پر مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے. حشر کیا ہوگا آؤ فغان نالے ہوں گے, پر مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے. اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ جنت گر مقدر ہے, کہ اللہ سے عرض ہے کہ جنت گر مقدر ہے تو ساتھ ان کا بھی دینا یا رب, یا رسول کا بھی دینا, رسول اللہ کا ساتھ بھی ملے جنت میں بھی, کہ جنت گر مقدر ہے تو ساتھ ان کا بھی دینا یا رب, بن آپ کے کیسے وہاں اپنے گزارے ہوں گے, کیسے وہاں اپنے گزارے ہوں گے. حشر کیا ہوگا آؤ فغان نالے ہوں گے, پر مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے, اور خلد بھی سب مہکی ہوگی عرش بھی کیا چمکا ہوگا, خلد بھی سب مہکی ہوگی عرش بھی کیا چمکا ہوگا, یا رسول اللہ گیسو جب آپ نے کندھوں پہ سوارے ہوں گے. حشر بھی کیا ہوگا گیسو بھی جب آپ نے کندھوں پہ سوارے ہوں گے. اور مجھے جب یہ میں آخری شعر لکھ رہا تھا تو مجھے اعلی حضرت کا وہ ایک واقعہ یاد آ گیا, جو میں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. کہ آخری اس کا شعر یہ ہے کہ کاش ندا ہو کہ تعظیمن کھڑے ہو جاؤ نوید, کاش ندا ہو کہ تعظیمن کھڑے ہو جاؤ نوید, قبر میں جب آپ کے آنے کے نغارے ہوں گے, کہ نغارے ہوں گے. حشر کیا ہوگا آؤ فغان نالے ہوں گے, پر مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے.
ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جی وہاں بہت اچھا نوجوانوں میں کام کیا ہوا ہے, بڑا ہلکا ہے احباب ان کا, بیٹھتے ہیں بڑا ذوق شوق ہے. جب کبھی میں پہلے یہ پیٹر روا میں ہوتے تھے تو میں وہاں حاضر ہوتا تو یہ ساری ساری رات میرے ساتھ بیٹھے رہتے, سوال جواب, اور میں بھی ان سے استفادہ کرتا. ماشاء اللہ ہماری جو معلومات سائنسی حوالے سے ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے سے ہوتی ہیں. تو جاوید خان صاحب آپ وقار و وقار صاحب آپ ہی کوئی آئر لینڈ کی خبر کوئی ٹھیک ہے, وہاں مذہبی حالات کیسے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ماشاء اللہ
جی حضرت, بہتر ہیں جی, بہت اچھے جا رہے ہیں. ابھی تو ماشاء اللہ سے اہل سنت والجماعت کا کام بھی بہت اچھا ہو گیا ہے, مسئلے میں اپنی دو تین ہو گئی ہیں, پہلے نہیں تھیں یہ چیزیں, تو ابھی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو ابھی ہم انشاءاللہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ میلاد شریف کے جلوس وغیرہ بھی
نکلنے
کی جی مسجدوں میں. ہم
میلاد شریف کے جلوس جو ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنی حوصلہ افزائی ہوئی ہے یہ پچھلے 5-10 سالوں کے اندر, فرینکفرٹ, امریکہ, کینیڈا اور بیلجیم اور ہالینڈ اور انگلینڈ, انگلینڈ میں اور ہٹ کے عامی, یہ اصل میں ورفان اعلی کا ذکر کا جلوہ, ورفان اعلی کا ذکر کا جلوہ ہے. تو حافظ احمد قاسم صاحب کوئی سوال تو نہیں آیا ہوا کوئی؟
جی ایک سوال ہے, یہ سلمہ بہن ہیں پشاور سے, انہوں نے سوال کیا ہے, یہ اکثر ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں سلمہ بہن, اور یہ گورنمنٹ کالج پشاور میں پڑھاتی بھی ہیں, اور ہم نے سنا ہے یہاں تک کہ ان کی اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑی کثیر تعداد ہے، اور جو ہمارا یہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں یہ لوگ، تو انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اور مرضی اور عدم مرضی کی کیا حد ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی منعقد نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے اس معاشرے میں ہمارے ماحول میں یہاں تک ہو گیا ہے کہ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور لڑکے اور لڑکیاں آپس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شادی کر لیتے ہیں اور ماں باپ کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہوتی۔
سلمہ بیٹی، بات یہ ہے کہ شادی تو جب بھی ہوتی ہے مرضی سے ہی ہوتی ہے، عورت بھی مرضی سے ہی شادی کرتی ہے، مرد بھی مرضی ہی سے شادی کرتا ہے۔ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا اگر ڈیپلی مطالعہ کیا جائے تو میں حضرت امام جعفر صادق قدس سر العزیز کا ایک قول آپ کو سناؤں گا کہ فضیلتوں کا جو سر ہے وہ اعتدال ہے، اگر اعتدال آ جائے سوچ میں اور عمل میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے چھو لیا رسول اللہ علیہ السلام کا زمانہ۔ شادی کرنے کے معاملے میں بھی نہ تو ایسے ہے کہ ایک عورت اور ایک لڑکی کو بالکل آزاد کر دیا جائے، جو ماں باپ سوسائٹی رشتہ دار برادری کف وہ ان چیزوں کا دھیان ہی نہ دے، اور نہ ہی ایسے ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ زبردستی کرنے لگ جائیں اور عورت کو بالکل دبا لیں، پریشر ڈالیں اس پر اور شادی پر اپنی مرضی سے اس کو مجبور کریں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا، حضرت خنسہ بنت خدام رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد نے ان کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنا طے کر لی، اور نہ صرف طے کر لی بلکہ نکاح بھی پڑھ دیا۔ جس طرح یہ نکاح ہو گیا تو پوچھا نہ ان سے حضرت خنسہ سے، تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے شکایت کی انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے اور میری والدہ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے، اجازت نہیں لی ہے، اور اپنے بھتیجے سے یعنی میرے کزن سے شادی کر دی ہے، تو میرے ساتھ انصاف فرمائیے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے والد کو بھی بلایا اور جو ان کے والدہ کو بھی بلایا، اور ارشاد فرمایا کیا ایسے ہی ہے جیسے یہ کہتی ہیں؟ انہیں کہا یا رسول اللہ ایسے ہی۔ تو حضور علیہ السلام نے پہلے حضرت خنسہ کو کہا کہ تم اس شادی کو قبول کر لو، تم اس شادی کو قبول کر لو جو تمہارے باپ نے طے کی ہے۔ تو آپ قدرے مسکرائیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نبوی حکم ہے یا آپ کی سماجی رائے ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں سختی سے حکم نہیں دیتا، فیصلہ تم نے خود کرنا ہے، میں نے تو صرف سفارش کی ہے کہ تم اس کو قبول کر لو۔ تو حضرت خنسہ کہتی ہیں کہ میں نہیں قبول کرتی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ نبی علیہ السلام نے نکاح کے باطل ہونے کا اعلان فرمایا تو حضرت خنسہ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو باطل نہ فرمائیے، یہ مجھے قبول ہے، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ فیصلہ قبول ہے تو پھر یہ کام کیوں کیا اتنا لمبا طویل، پہلے شکایت کی، پہلے باپ کی کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، تو وہ کہنے لگے حضور میں صرف مدنی معاشرے میں عورتوں کو بتانا چاہتی تھی کہ والدین کا یہ کام نہیں ہے کہ بچیوں پر زبردستی کریں، انہیں ان کو پوچھنا چاہیے کہ ان کی شادی کہاں کرنی چاہیے. البتہ بچیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے پالا ہوتا ہے آغوش میں وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر کیا ہے اور نادرست کیا ہے، اچھا کون ہے اور برا کون ہے، کدھر کوئی رہ سکتا ہے. تو میں سلمہ بہن عرض کروں گا کہ اس میں اعتدال کی تعلیم ہے. جوان بچوں بچیوں کو اپنے ماں باپ کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کی رائے قبول کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ کو بھی پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. شادی طے کرتے ہوئے نوجوان بچیوں بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کہاں تمہاری شادی کی جائے. وقت اگر ہوتا تو میں مزید کچھ اور بھی اس عنوان پر روشنی ڈالتا، لیکن انشاءاللہ کسی دوسری محفل میں میں عرض کروں گا.
جی ایک پشاور ہی سے ایک سوال اور ہے، اس میں پوچھا یہ گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک جو ہے سیدوں کی عزت کے حوالے سے، کہ سید کون لوگ ہوتے ہیں اور سیدوں کی عزت کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے. بے شک کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سادات کی عزت کرنا جو ہے وہ ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، مگر یہ بتا دیجئے کہ شریعت مطہرہ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا بی بی پاک کی اولاد ہی صرف سید ہے یا ان کے احترام اور عزت میں کوئی حدیث بھی موجود ہے اس حوالے سے؟
میں نے آپ نے پوچھا ہے، پہلے تو آپ ایک قانون کلیہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اور آپ کی ہر نسبت کی توقیر اور عزت اور تکریم یہ قرآن کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توقیر اور اکرام کا حکم دیا ہے. مثلا رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جس وقت تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی برا بلا کہتا ہے تو کہو کہ تمہاری شر پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو. گویا رسول اللہ علیہ السلام نے اس انسٹیٹیوشن کو عزت دی، اس لیے کہ وہ بلا واسطہ رسول اللہ علیہ السلام سے فیض پانے والے لوگ تھے. مفسرین محققین کا اجماع ہے کہ الصحابہ عدول، کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں. اسی طرح آپ کے سوال پر دفعتاً یاد آ گئی مجھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے مدینہ شریف کی مٹی کے بارے میں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ مدینہ کی مٹی ردی ہے، اچھی نہیں ہے، تو امام مالک نے کہا اس کو 30 کوڑے مارو. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر نور اور شہر رحمت کی مٹی کی انسلٹ کی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کی سزا پر دو کتابیں بڑی مشہور ہوئیں اسلامی ادب میں، ایک السالم المسلول ہے، ایک السیف المسلول ہے، ایک سبکی کی ہے اور ایک ابن تیمیہ کی ہے. اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ دونوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک بوٹوں کے تسموں کی بھی توہین کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اسلام تو مزاج ہی ادب کا دیتا ہے، تکریم کا دیتا ہے اور توقیر کا مزاج دیتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھیں کہ وہ نسبتوں کے کس قدر قدردان تھے. ایک اور بات میں عرض کروں کہ مدینہ شریف کے جس مٹی کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کا بدن مبارک لگا ہوا ہے قبر انور میں، تمام علماء اسلام کا اجماع ہے اس پر کہ وہ قبر کی مٹی جو ہے وہ عرش محلہ سے افضل ہے. تو اندازہ لگائیے کہ ہے تو وہ زمین کی مٹی ہی, اس کو شرف یہ ملا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا بدن اس کے ساتھ لگ گیا, تو اس کو اتنی عزت ملی. تو جو فاطمہ الزہرا اور جو حسنین کریمین رسول اللہ علیہ السلام کے وجود کے ٹکڑے ہیں, اللہ سبحانہ نے ان کو کتنی عزت اور احترام دی ہوگا. قرآن حکیم نے انہی کے بارے میں کہا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو نہ صرف اہل بیت اطہار کی بلکہ حضور کی ہر نسبت کی قدر کرنا سیکھیں, اس کا احترام کرنا سیکھیں. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا کہ جس نے میری اولاد کی عزت کی اور تکریم کی. اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ جس نے عزت اور تکریم کی اور جس نے میری اولاد کے ساتھ محبت کی, بلکہ ایک حدیث سناؤں جس کو رازی نے لکھا کہ حب آل محمد امان عن النار, کہ آل محمد کی محبت جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے امان ہے. اور فرمایا کہ حب آل محمد جواز علی الصراط, کہ اگر آل محمد کی محبت مل جائے تو وہ تو پاسپورٹ ہے پل صراط سے گزر جانے کا. تو میں سلمہ بہن عرض کروں گا کہ اس سے اور بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ تعالی نے رسول کریم کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو حکم دے دیا کہ جب نمازیں پڑھو تو جہاں مصطفیٰ پر درود پڑھو ان کی آل پر بھی درود پڑھو. تو یہ عزتیں اور یہ توقیر قرآن اور حدیث میں برون منت نہیں ہے. سید ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر جو سید ہیں ان کو شریف کہتے ہیں, ہمارے علاقوں میں جو شریف ہیں ان کو سید کہتے ہیں. تو عرف میں کہیں شریف اور کہیں سید ان کو کہا جاتا ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں اور حضرت امام حسن سے اور امام حسین سے چلے ہیں, یہی سعادات کہلاتے ہیں, اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو دونوں کو جنت کا سردار قرار دیا تھا. اور یہ سید ہونے کے ناطے ان کی اولاد ساری سید کہلاتی ہے. بلکہ میں عرض کروں گا کہ حضرت علی کی اور بھی اولاد ہے جو عوان ہیں علوی ہیں, ان کا بڑا شرف ہے کہ مولا علی کی اولاد ہیں, لیکن سادات وہی ہیں جو امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہیں. اور آپ نے کہا بعض لوگ نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ دماغ میں نہیں آتی بات, تو میں بھی عرض کروں گا کہ دماغ میں لانے والی بات کریں گے تو کیا وہی دماغ میں آتی ہے؟ ہم جو اللہ کو مانتے ہیں ہم ہی تو حضور کے کہنے پر ہی مانتے ہیں. تو اگر ہم حضور کے کہنے پر ہی حقائق مانتے ہیں تو یہ بھی وہ حقیقتیں ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان فرمائی ہیں. لاہور سے ماڈل ٹاؤن سے محمد رحمان صاحب نے ایک کوشچن کیا ہے, آج کی نشست کا یہ آخری کوشچن ہے. لکھتے ہیں کہ ریسپیکٹیبل شاہ جی السلام علیکم, پلیز پرووائڈ می اویلیبل انفارمیشن اباؤٹ بینک سیونگ اکاؤنٹ ان کنوینشنل ان اسلامک بینکنگ سسٹم ان پاکستان. ناؤ اے ڈیز ون سیونگ اکاؤنٹ اینڈ بینک کریڈٹ می سم اماؤنٹ ان اے لاسٹ منتھ, سو پلیز ایڈوائز می دا اماؤنٹ آف سیونگ از ایکسپٹیبل ان اسلام اور ناٹ, اف ناٹ دین وٹ آئی کین ڈو سیم اماؤنٹ. محمد رحمان صاحب آپ کی مہربانی, آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے, تو میں عرض کروں گا کہ اس سود کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے رکھ لیا اکاؤنٹ, اب پیسے مجھے مل بھی گئے ہیں تو میں کروں گا کیا. تو ایک بڑی عجیب سی حالت ہے, آپ ناراض نہ ہوئیے, ہماری سوسائٹی میں یہ ایسے کیوں ہے, کام کرنے سے پہلے آپ علماء سے نہیں پوچھتے, کرنے کے بعد پوچھتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس وقت آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ اہل علم سے پوچھیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے بینک آپ موجود ہیں کہ جن میں غیر سودی بینکاری ہوتی ہے, تو آپ انہی بینکوں میں اکاؤنٹ رکھیں جہاں غیر سودی بینکاری ہے. بلکہ جو کنونشنل بینکس ہیں ان کے اندر بھی میری معلومات کے مطابق پی ایل ایس سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اور پی ایل ایس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پروفٹ اور لاس میں شرکت. جس زمانے میں بینکوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا, ہم نے یہ سکیم خود ان کو دی تھی کہ اگر اس طرح سیونگ اکاؤنٹس مینٹین کیے جائیں تو ہم سود کی لانت سے بچ سکتے ہیں. میں صرف اپنے مشوروں کا حوالہ دے رہا ہوں, مجھے یہ نہیں پتا کہ بینکوں کے اندر اصل کیا ہوتا ہے. اب چوتھی بات آپ نے یہ پوچھی کہ جو مجھے سود کے پیسے مل گئے ہیں میں ان کا کروں کیا, تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کیا کریں. اسلام جو ہے وہ صرف مسئلے بتاتا ہے, حال تو آپ نے خود آپ ڈھونڈنا ہے کہ میں کیا کروں. بہرحال اس سود کے پیسے کو آپ مسجد پر نہیں لگا سکتے, کھا پی نہیں سکتے, ماں باپ پر نہیں لگا سکتے, کسی جگہ نہیں لگا سکتے. اگر علماء نے یہ مشورہ دیا ہے کہ کہیں پبلک پلیس پر واش روم بن رہے ہیں, کوئی اس قسم کی کوئی چیز بن رہی ہے, تو اس پر آپ اس مال کو لگا سکتے ہیں. ناظرین اور سامعین, آج کی ہماری نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈاکٹر افتخار صاحب, ان کے بھائیوں وقار جاوید صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آج شریک ہوئے. اور اگلے اتوار تک کے لیے اجازت کا طالب ہوتا ہوں. دعا فرمائیں. اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله تعالى على رسول خير.
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے کرنا, ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, ایسا گنبد والے